بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے اس زمانہ غیبت میں ان کی ولایت اور محبت اہل بیت پر ثابت قدمی اور اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے مل کر درود بھیج محمد و آل محمد پر اذان محترم اس عشرے کی دوسری مجلس آپ سماعت کر رہی ہیں اور اس میں ہمارا موضوع سورہ مبارکہ ابراہیم کی پانچویں آیت کے ذیل میں کربلا اور ظہور کی فرصتیں ہیں اور کل اس کی ابتدائی گفتگو آپ نے سماعت کی. ارشاد رب العزت ہے اس سورے کی ابتدا میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی اور معجزات کے ساتھ بھیجا ہے. بالبینات کہیں پر بینات کا لفظ آیا ہے یعنی روشن اور واضح نشانیاں, کہیں آیاتنا یعنی آیات یعنی وہ بھی نشانی کے معنی میں ہے کہ ہم نے معجزات کے ذریعے سے واضح نشانیوں کے ذریعے سے اپنے نبی کو بھیجا وہ کیا کام کرے. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور, کہ اے موسیٰ ہم نے تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہے, ہم نے تمہیں صاحب شریعت بنایا ہے, ہم نے تمہیں کتاب دی ہے, تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ. ایک نبی صاحب کتاب صاحب شریعت صاحب منزلت کہ جس کے لیے سب سے بڑا خطاب یہی ہے کہ اسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے. کلیم اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کلام کرنے والا, ایک دفعہ دو دفعہ اس کو کہیں گے اس نے کلام کیا ہے. کلیم کسے کہا جاتا ہے؟ کلیم اسے کہا جاتا ہے جو بار بار کلام کرتا ہے. کلام کرنے والا یعنی مثلا میں آپ سے کلام کروں ایک دفعہ دو دفعہ, مولانا آپ نے مجھ سے کلام کیا, آپ نے مجھ سے بات کی, آپ نے مجھ سے گفتگو کی, آپ نے مجھ سے ڈائیلاگ کیے. لیکن کلیم کسے کہا جاتا ہے؟ جو بار بار کلام کرتا ہے. خدا بھی کلام کرتا تھا اور موسیٰ بھی کلام کرتے تھے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. بس عام انسان کے کلام کرنے میں اور نبی کے کلام کرنے میں فرق واضح ہے. اگر کلیم سمجھ میں آ جائے تو پھر علی کا فرق بتا دوں. جو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کسی وجہ سے اونچا ہو جائے تو اسے علی کہا جاتا ہے، لیکن علی ہر علی کو نہیں کہا جاتا. علی اس علی اعلیٰ کے بنائے ہوئے علی کو کہا جاتا ہے کہ جسے علی اعلیٰ نے علی بنایا ہے. پھر جیسے وہ علی بناتا ہے اس میں پستی کا تصور نہیں سمجھ میں آتا. تو یہ کون ہے؟ یہ کلیم اللہ ہے. ان کو اللہ نے اپنے کلام کے شرف سے ہمکنار فرمایا ہے. اے موسیٰ، ہم نے آپ کو کتاب دی، آپ جائیے اپنی قوم کو کیا کیجئے؟ تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف، اجالے کی طرف، آج کی زبان میں لائٹ کی طرف لے آئیے. اور پھر ان کو ایام اللہ، اللہ کے دن یاد دلائیے. اس لیے کہ ان ایام میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو بہت صبر کرنے والی اور بہت زیادہ شکر کرنے والی ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، کتاب الخصال میں پانچویں امام سے روایت ہے، فرمایا یہ ایام اللہ کیا ہے؟ بہت ساری اس کی تفسیریں بیان کی گئی ہیں، آئمہ سے بھی ہیں، لیکن ان کا خلاصہ اگر عرض کروں تو ایام اللہ سے مراد، جس کو قرآن کریم میں کئی مرتبہ استعمال کیا گیا ہے کہ ہمارے ان بندوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. اللہ کا دن کون سا ہو سکتا ہے؟ تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تین دن اللہ کے ہیں. ایک وہ دن کہ جب ہمارا قائم ظہور فرمائے گا، ایک وہ دن کہ جب آئمہ رجعت کریں گے، واپس آئیں گے، اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے، حکومت کریں گے، اور ایک قیامت کا دن ہوگا. تین دن کو ایام اللہ کہا. ایک جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، قیام کریں گے. دو کہ جب تمام آئمہ یا بعض آئمہ رجعت فرمائیں گے، ان کی دنیا میں واپسی ہوگی، وہ حکومت کریں گے. یہ بھی ہمارا ایک مسلمہ عقیدہ ہے. اور پھر تیسرا کیا ہے؟ وہ روز قیامت ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکالو. کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام مأمور ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکالے، تو رسول اللہ جو سرور کائنات ہیں، سرور انبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، وہ بدرجہ اولا اس بات پہ معمور ہیں کہ وہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں. اور مزے کی بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے، اس کے بعد کوئی کافی نہیں ہے، ایسے کہ ہمیں قرآن اگر سمجھ کے پڑھا ہوتا تو پھر ایسی بات نہ کہتے. توجہ ہے سیدہ نگرامی، ایسی بات نہ کہتے. اسی فعل کو کہ جو حضرت موسیٰ کی طرف نسبت دی جائے، اے موسیٰ اپنی قوم کو نکالو، تین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تین نسبتوں سے واضح کیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن بھی حجت ہے اور اہل بیت بھی حجت ہے. دونوں حجت ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. تو ہمارے لیے کتاب خدا کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری کتاب خدا اور اہل بیت علیہم السلام، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک جگہ اللہ نے خود اپنی ذات سے نسبت دی ہے، یہی آیت الکرسی جو آپ پڑھتے ہیں، جس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. اس کے بعد والی آیت کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے، توجہ رکھیے گا، اللہ ولی ہے. کن لوگوں کا؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کا ولی ہے، توجہ رکھیے گا. کیا کام کرتے ہیں اللہ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. اب یہاں پر کسی مفسر نے ولی کا معنی اللہ نے ولی کہا ہے نا, اللہ ولی ہے, یہاں کسی نے معنی دوست بیان نہیں کیا, توجہ ہے, یہاں دوست بھائی اللہ دوست ہے ایمان لانے والوں کو نہیں, اللہ ولی ہے, ولی یعنی صاحب قدرت ہے, صاحب حکومت ہے, صاحب ولایت ہے, لہذا اسی اللہ کا ولی رسول اللہ جب کہے کہ میں بھی ولی ہوں اور میرے بعد جو آنے والا ہے وہ بھی ولی ہے, لہذا کیا کہہ کر اس اللہ ولی الذین آمنو کی تشریح کی ہے, بھئی اللہ کون ہے جو تاریکیوں سے نکال کر ایمان والوں کو نور کی طرف لے جاتا ہے, اب اسی خدا کا نمائندہ رسول آیا ہے, کہتا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس اللہ کی ولایت کا اقرار کرتے ہو اسی اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے اور میں اس کی اجازت سے علی کو ولی بنا رہا ہوں, تو یہاں کسی نے ولی کا ترجمہ دوست نہیں کیا, جیسے لوگ کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, توجہ رکھیے گا کیا کہتے ہیں کہ اللہ دوست ہے ایمان لانے والوں کا, بھائی رسول اللہ نے فرمایا جس کا دوست ہوں اس کا علی دوست ہے, عزیزان گرامی بات کیونکہ قرآن نہیں سمجھا تو پھر انسان اس مخمصے میں گرفتار ہو جاتا ہے, یا مثلا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, ہر کس و ناکس, ہر پست و رذیل شخص کھڑا ہو جاتا ہے, تجھے تیرے ماں باپ کا نہیں پتا تو علی کے ماں باپ پر انگلی اٹھانے چلا ہے, حد تو اتنی بڑھ گئی ہے, حد تو اتنی بڑھ گئی ہے, جذور اتنے ہو گئے, کہتے رسول اللہ کے والدین گرامی بھی جہنمی تھے نعوذ باللہ, وہ بھی اسلام پہ نہیں مرے, اس حد تک مسلمان پست ہو جائے گر جائے کہ وہ دو مبارک نورانی وجود حضرت عبداللہ و حضرت آمنہ سلام اللہ علیہما کے وجود مبارک سے جو ہستی اس دنیا میں جنم لے رہی ہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے, حضرت ابو طالب کے ایمان پر انگلی اٹھائی جاتی ہے, کیا کہا جاتا ہے روایات میں ہے نا, مسلمانوں کی کتابوں میں ہے, روایات میں ہے کہ وقت آخر جب نزا کا عالم آیا حالت اعتذار, تو رسول اللہ اپنے چچا کے قریب گئے اور کان میں کہا, آرام سے کان میں کون سی بات کہی جاتی ہے جو دوسرا نہ سنے, اگر دوسروں کو سنانا ہے تو ببانگے دوہر کو مثلا میں ان کو بلاؤں اور چپکے سے ان کے کان میں کہوں, آپ کے کان فوراً کھڑے ہو جائیں گے, مولانا کیا کہہ رہے ہیں, اور میں آپ کو نہیں سنانا چاہ رہا, ان کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ٹھنڈا پانی نہیں سادہ پانی رکھیے, مثلا آپ کو سنانے کی بات نہیں ہے, ان کو کہہ دیا, یہ سمجھ گئے. اب راوی نے کیا کہا, راوی نے کہا کہ رسول اللہ نے اپنے چچا کے کان میں کہا, چچا ایمان لے آئیے, میرے ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, گرمی تو نہیں لگ رہی نا, ایک دفعہ عظمت محمد و آل محمد پر درود بھیجو, چچا جان وقت آخر ہے, اب تو اسلام لے آئیے, اب تو کلمہ میرا پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے یعنی خاتم النبیین کان میں کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا, راوی کہتا ہے کہ وہ جو چچا اور بھتیجے کے کان میں ایک دوسرے سے مخاطب کیا جا رہا تھا وہ آواز میں نے سن لی, تو مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو کان میں پڑی ہوئی آواز تو سن لیتے ہیں لیکن 120,000 صحابہ کے مجمع میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا یاد نہیں رہتا, جہاں اس ملک و قوم پر مختلف قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, سیاسی ظلم ہے, ثقافتی ظلم ہے, اخلاقی ظلم ہے, تعلیم کا ظلم ہے, سہولیات کا ظلم ہے, ان میں سے ایک ظلم جس کی ایک واضح شکل ابھی آپ نے دیکھی ہے کہ ایک ناجائز طریقے سے ایک غبن کے انداز میں پاکستان کے رہنے والوں سے کئی گنا زیادہ بل وصول کیا جاتا ہے اور نام کی بجلی دی جاتی ہے. ان 10 دنوں میں عزاداران سید الشہداء علیہ السلام اپنے تمام تر آرام و سکون کو بالائے طاق رکھ کر حسین ابن علی کی عزاداری کرتے ہیں. ہم اپنے آرام و آسائش کا خیال نہیں کرتے. آنے سے پہلے سیکیورٹی کی انتظامیہ ان کو خبردار کرتے ہیں, متعلقہ تھانے کو خبر دیتے ہیں, متعلقہ اداروں کو خبر کرتے ہیں کہ جناب بجلی کی فراہمی میں کوئی تعطلی نہیں آنی چاہیے. بقیہ دوسری سہولیات جو صفائی ستھرائی اور روڈوں کی مرمت اور ان کی اصلاح کے بارے میں ہے وہ الگ ایک پورا تومار ہے جس کو میں کھولنا نہیں چاہتا. یقین دہانی کے باوجود بھی یہ اس بجلی کے ادارے کے بعض وہ افراد کے جن کو بغض ہے حسین ابن علی کے ذکر سے, کالی بھیڑے ہر جگہ موجود ہیں جو مسلمانوں کے لبادے میں موجود ہیں اور در حقیقت اس یزیدی کردار کو اپنا کر بجلی کی فراہمی میں تعطلی کا سبب بن کر چاہتے ہیں کہ اس ذکر کو کسی طریقے سے روک دیا جائے. مگر تم عقل کے بھی اندھے ہو, تم فکر کے بھی اندھے ہو, تم نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا. یہ کیا چیز ہے, ہم تو خون کے دریا عبور کر کر آئے ہیں.
دل میں بغض علی اور دل میں بغض علی اور طواف پہ طواف اور دل میں بغض علی اور طواف پہ طواف. کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہے؟ مولا کے تمام دشمنان پہ لعنت.
لہذا انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ پھر جن کے کان ابھی تک نہیں کھولے ان کے کان جا کے کھولے, ان کو متوجہ کرے کہ بجلی کی فراہمی میں تعطل نہیں ہونا چاہیے, ورنہ پھر ہم دوسرے طریقے سے بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ہمارا موضوع میں اس طرف آ رہا ہوں, کربلا اور ظہور کی فرصت ہے. کل اس پر ہم نے گفتگو کی ہے کہ موضوع کیوں رکھا گیا ہے, موضوع کو کھولا ہے ہم نے. آج ایک اور قدم آگے آگے آ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تاریکیوں سے نور کی طرف نکالنے کو اپنی ذات کی طرف نسبت دی. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے. کہیں پہ کہا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور, اے موسیٰ ہم نے آپ کو واضح نشانیاں دی ہیں, آپ کیا کام کریں, آپ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائیں. اسے سورہ کی پہلی آیت کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور, ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے. توجہ رکھے گا, کبھی کتاب کی طرف نسبت دی, کبھی رسول کی طرف نسبت دی, کبھی اپنی ذات کی طرف نسبت دی. بھائی کتاب نازل کی ہے تو پھر نبی کا کام ختم ہو جاتا ہے. تو اس زمانے میں بھی اس زمانے کے نبی کے ماننے والوں کو بھی یہ خبر تھی کہ صرف کتاب کافی نہیں ہوا کرتی, ہادی کا ہونا لازمی ہوا کرتا ہے. تو یہ خداوند عالم نے اس طریقے سے ہمیں متوجہ کیا ہے. جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کتنی تاریکیوں کو چھوڑا ہے, کتنی پستیوں کو چھوڑا ہے, کتنے گناہوں کو چھوڑا ہے, اور ہم کتنا حسینیت کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں. کل ہم نے مادی اور روحانی سفر پر گفتگو کی تھی. ایک وہ سفر ہے جو مادی اسکیل سے اور میزانوں سے ناپا جاتا ہے, سینٹی میٹر سے, ملی میٹر سے, انچ سے, فٹ سے, اور مثلا میٹر اور مائل سے ناپا جاتا ہے. ایک وہ سفر ہے جو روحانی سفر ہے, یہ مادی سکیلوں سے ناپا نہیں جاتا. آپ مجلس ادا میں آئے ہیں, توجہ رکھیے گا, آپ بظاہر 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں, لیکن آپ کی روح جو ہے وہ کتنا فاصلہ طے کر رہی ہے اس ذکر کے ساتھ. اس لیے کہتا ہوں کہ یہ فرش ازا ہے نام کا, لیکن یہ ہے عرش ازا.
نعرہ حیدری,
یہ نام کا فرش ہے لیکن کام کا عرش ہے، اس لیے کہ ہم یہاں بیٹھ کر ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر خداوند عالم کرنے والا ہے۔ پس اس بنا پر یہ اس ذکر کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ میں کتنا ٹریول کر رہا ہوں، میں کتنا سفر کر رہا ہوں۔ بہت آسان سی مثال عرض کروں، موبائل تقریباً ہر گھر میں ہر نوجوان کو اور ہر انسان کے پاس تقریباً موجود ہے۔ آپ کے موبائل میں کچھ ایسی فائلیں ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ ہیں میرے، بعض اوقات یہ تھوڑی سی مثالیں دینی پڑتی ہیں نوجوان بچوں کو ذرا متوجہ کرانے کے لیے۔ موبائل میں کچھ ایسی فائلیں ہوتی ہیں جن کو بار بار اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے کیا مطلب؟ یعنی آپ اس کو چارج کرتے رہے تو وہ صحیح کام کرے گا۔ مثلاً اس میں ایک پروگرام ہوتا ہے اینٹی وائرس، جو آپ کے موبائل میں آنے والے وائرسز کو کل کر دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے، اس ڈیٹ سے پہلے پہلے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو یوں کہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں گھر میں بیٹھے ہیں، جیسے ہی آپ نے اپنے موبائل کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کیا، فوراً ہی آپ کا موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے سے سرور سے کنیکٹ اور متصل ہو جاتا ہے، اور وہاں جو فائلیں پڑی ہوتی ہیں جن کو آپ کو ضرورت ہوتی ہے، خود بخود ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، جناب آپ کا موبائل اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، اب جو ہے مثلاً اس کو بند کر دیجئے۔ تو یہ تو ظاہری موبائل ہے، یہ مجلس ادا اور ذکر حسین ابن علی اللہ تعالی کا وہ روحانی انٹرنیٹ ہے کہ جیسے ہی آپ فرش ادا پہ بیٹھے، آپ کا رابطہ عرش معلی سے ہو جاتا ہے۔ جس طرح انٹرنیٹ کے ذریعے سے موبائل کی فائلیں اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں، اسی طرح حسین ابن علی کے ذکر سے عرش معلی سے منسلک ہو کر ایمان کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو اپ ڈیٹ کرنا ہے۔ اے موسیٰ، اپنی قوم کو نکالو تاریکیوں سے، نور کی طرف نکالو۔ اور یہ سفر ایسا نہیں کہ ایک دفعہ دو دفعہ نبی کہتے، موسیٰ کہتے، قرآن کہتے کافی نہیں، بار بار اس کی ضرورت ہے، بار بار اس کی احتیاج ہے، بار بار اس کی نیڈ ہے کہ بار بار متوجہ کرایا جائے۔ اسی لیے ہم بار بار ذکر حسین ابن علی کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ حسین کا ذکر حسین کا ذکر نہیں ہے، حسین کا ذکر کربلا کا ذکر، خدا کا ذکر ہے، حسین کا ذکر قرآن کا ذکر ہے، حسین کا ذکر ہجرت نبی کا ذکر ہے، حسین کا ذکر سنت رسول کا ذکر ہے، حسین کا ذکر غدیر کا ذکر ہے، حسین کا ذکر مباہلے کا ذکر ہے، حسین کا ذکر در حقیقت اسلام کی جنگوں کا ذکر ہے، قرآن کی بالا دستی کا ذکر ہے۔ بس حسین ابن علی کا ذکر کر کے خدا کو بھی شاد کرتے ہیں، رسول کو بھی شاد کرتے ہیں۔ تنہا حسین ابن علی کا ذکر نہیں ہے، ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ اگر زحمت کریں اور آگے آگے تھوڑا تھوڑا آ جائیے، ماشاءاللہ۔ دیکھیے، ہمیشہ میں اس موقع میں مثال دیتا ہوں، کبھی اتفاق ہوا ہے آپ کا کہ آپ ٹریفک میں پھنس گئے ہو؟ تقریباً کراچی میں سبھی لوگ اس مصیبت میں گرفتار ہیں ٹریفک میں۔ اب جیسے ہی جگہ ملتی ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، موٹر سائیکل والے، گاڑی والے، جی جو بھی سواری آپ کے پاس، جیسے ہی جگہ ملتی ہے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں یا گاڑی آگے بڑھاتے ہیں؟ تو جب میں کہتا ہوں بھائی آگے آؤ، تو پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ مل کے درود بھیجے محمد وال محمد۔ چونکہ یہ ممبر در حقیقت غدیر کے ممبر کی یاد میں لگایا گیا ہے، بھائی مولانا میں کوئی سرخاب کے پر ہے کہ ان کو اونچا بٹھایا جائے، نہیں, یہ سب ممبر کی طرف متوجہ کیوں, ممبر مرکزی حیثیت کیوں ہو؟ کہا کہ اس مجلس کے ذریعے سے غدیر قوم کے ممبر کو یاد رکھنا, یہ اونچا بھی تھا اور نمایاں بھی تھا, اسی لیے جب سب جمع ہو گئے آگے بڑھنے والے کو پیچھے بلایا, پیچھے رہ جانے والوں کو آگے بلایا, اور سب سے اقرار لے کے کہا من کنت مولا ہو فہاز علی مولا. تو اس ممبر کی یاد میں یہ ممبر لگایا جاتا ہے کہ ہم غدیر کو بھولے نہیں ہیں. تو یہ تاریکیوں سے نور کا سفر عزیزان کرامی. آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ کربلا ایک حقیقت ہے, آسان سی مثال بتا دوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے, پھر میں اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہوں. آپ جب صبح اپنے آفس کے لیے, اسکول اور یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو جب تیار ہو جاتے ہیں تو آخری مرتبہ کیا کرتے ہیں آپ؟ آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, فائنل ٹچ جس کو کہا جاتا ہے, بال بھی دیکھنے ہیں, کالر بھی دیکھنا ہے, کسی نے مثال کے طور پر اگر بینک جانا ہے تو ٹائی بھی, وہ جو سموسا اس نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے ناٹ اس کو بھی صحیح کرنا ہے جی, ایک سراپا میں آخری فائنل ٹچ دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا تو اپنے موبائل میں ہی اپنے چہرے کو دیکھنے لگتے ہیں, دیکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ وہیں کھڑے رہتے ہیں, اپنی تعریف کرنے لگتے ہیں, سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں بھائی آج تو ہیرو جی. نہیں, کیا کرتے ہیں؟ جہاں جانا ہے وہاں جاتے ہیں, آفس جانا آفس جاتے ہیں, بینک جانا بینک جانا, یونیورسٹی جانا یونیورسٹی جاتے. آئینہ کا کام کیا ہے؟ آئینے کا کام یہ ہے کہ آپ کا وجود آپ کو دکھا دے. آئینہ نہ سچ بولتا, آئینہ نہ جھوٹ بولتا ہے, نہ آپ کا عیب برابر والے کو بتائے گا, آئینہ آپ کا عیب آپ کو بتائے گا, جتنا ہے اتنا ہی بتائے گا. آئینہ جھوٹ نہیں بولے گا, آئینہ چاپلوسی نہیں کرے گا, جو ہے وہ آپ کو دکھا دے گا. آپ جیسے ہیں ویسا آپ کو دکھا دے گا. آئینے کی خصوصیت یہ ہے, آئینہ دیکھ کے آپ مطمئن ہو گئے, اپنے سراپا اپنا امیج اپنا عکس دیکھا اور آپ اپنے کام پہ چل دیے. کربلا تاریخ کا وہ آئینہ ہے کہ جس میں مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, کیا میرا کردار حسینی ہے, کیا میرا کردار علی اکبر جیسا ہے, کیا میرا کردار مولا عباس جیسا ہے, کیا میں ان کی تعلیمات عمل کرتا ہوں. ایک مثال دیتا ہوں, میں مجلس سے صبح عاشور ہوتی ہے, یہاں پہ بھی ہوتی ہوگی, حضرت علی اکبر کی اذان کی یاد میں ایک مجلس بپا ہوتی ہے اور اذان فجر دی جاتی ہے, تو اس اذان کی یاد میں اکثر جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑی رقت ہوتی ہے, بڑا ماتم ہوتا ہے, بڑا گریہ ہوتا ہے, لوگ سر و سینہ پیٹتے ہیں. حضرت علی اکبر کی اذان کی یاد میں یہ اذان دی جا رہی ہے, لہذا سر و سینہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. اور جب اذان ہو گئی اور اب مولانا کھڑوے قد قامت الصلاۃ, تو کتنے لوگ, کتنے مومنین, کتنے عزادار جو مجلس میں اذان علی اکبر سن رہے تھے وہ جماعت میں بھی آ رہے ہیں, شاید 10% بھی نہیں آ رہے. سوال, کیا کربلا میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے دو رول تھے, دو کردار تھے, دو شخصیتیں تھیں, دو وجود تھے, دو تھے یا ایک تھا؟ سب کہیں گے ایک تھا, ایک وجود ہے, ایک کردار ہے, ایک شخصیت ہے, ایک پرسنلٹی ہے. تو پھر جب کربلا میں علی اکبر علیہ السلام کے دو کردار نہیں, جو اذان دے رہا ہے وہ حسین ابن علی کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے, تو اب جو علی اکبر کا عزادار ہے, جو علی اکبر کی اذان سن کر روئے بھی, گریہ بھی کرے, ماتم بھی کرے, اے علی اکبر تیری اذان کا صدقہ آج تک اذانیں باقی ہیں, تو اسے اس علی اکبر سے اسی محبت نہیں ہونی چاہیے جو مؤذن اذان پہ جا کر اذان دے اللہ اکبر اللہ اکبر, بلکہ اس علی اکبر کا پیروکار بھی ہونا چاہیے جو اپنے امام کے ہمراہ نماز بھی پڑھ رہا ہے. تو کربلا آئینہ ہے، میں دیکھوں ان دس دنوں میں، میری مائیں بہنیں دیکھیں ان دس دنوں میں، خصوصاً دس دنوں کے بعد ایام حضرت ختم نہیں ہوتے، توجہ رکھے گا، حتی آٹھ ربیع الاول بھی آ جائیں گزر جائیں، جب بھی ہمارا رابطہ اہل بیت سے ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اہل بیت سے رابطہ، زندگی اور موت سے مر. ابھی جس نوجوان ذاکر اور نوحہ خان کو، عمر سیف خان کو شہید کیا گیا، جو ابھی ریویو سوسائٹی میں میلاد سے خطاب کر کے جا رہا تھا اور ایک نئی جگہ پر امام حسین کے حوالے سے کلام پڑھنا تھا، ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ ہم موت سے خوف کھانے والے نہیں ہیں، ہم موت سے فرار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو وہ ہیں جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا علی کہہ گیا جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا، تو موت کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت منزل کیا ہوگی، جب میں مروں تو میرا مولا علی میرے سامنے موجود ہو. جس طرح کر آپ آئینے میں اپنا سر آپ دیکھتے ہیں آفس چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے کربلا آئینہ ہے، یاد رکھیے گا، میں دیکھوں میں کتنا حسینی بنا ہوں، میں دیکھوں میں کتنا علی اکبر کی سیرت پہ چلنے والا بنا ہوں. ان ایام ازا، ان مجالس ادا کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ کربلا کے ساتھ سفر کریں. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، حسین ابن علی نے کربلا اس لیے سجائی ہے تاکہ جو حر صفت ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے. آیت اللہ شیرازی رحمت اللہ علیہ بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے، امام حسین کے دو قول نظر آتے ہیں، دو کردار یا دو کریکٹ، یوں کہوں کہ دو باتیں نظر آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ شب عاشور جب اصحاب موجود تھے تو امام نے چراغ گل کر دیا، کہا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، لیکن اگلے دن میدان کربلا میں کیا کہا، حل من ناصر ہے، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے. یہ دو قسم کا کردار ایک امام سے کیوں، ایک وقت کہہ رہے چلے جاؤ، جاؤ میری بیعت میں نے تم سے اٹھا لی، یہ میرے خون کے طلبگار ہیں لہذا تم چلے جاؤ، اور روز عاشور امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کوئی جو ہماری مدد کرے، یہ کیوں؟ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی اپنے اصحاب سے کہنا چاہتے ہیں، اگر تم میں کوئی ایسا ہے جو کربلائی نہیں بننا چاہتا، اس کے لیے اجازت دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، اور ادھر روز عاشور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی میں حسینی بننے کی صلاحیت ہے تو وہ کاروان حسینی میں شامل ہو جائے. کاروان حسینی ختم نہیں ہوا، کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. کربلا جس طرح اس زمانے کا موسیٰ اپنی ظالم طاقت کے سامنے کھڑا ہو گیا اپنے عصا کے ساتھ، حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، سب کچھ قربان کر دیا حسین ابن علی نے. تو عزیزان گرامی، کربلا آئینہ ہے، میں آپ کو بچانے نہیں آؤں گا، ذاکر مولوی ملا شاعر ذاکر آپ کو بچانے نہیں آئے گا. کون بچائے گا؟ جو دین لایا ہے، جو کتاب لایا ہے، جس کی اولاد نے اس دین اور اس کتاب کی حفاظت کی، یعنی علی اور اولاد علی علیہ السلام، یہ ہمیں بچانے آئے. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے ان ایام اعظم میں، خصوصاً ان دس دنوں میں، کہ جس کے لیے اہل بیت کی بڑی تاکیدیں ہیں، سفارشیں ہیں، احکامات ہیں کہ ایک مومن کو، ایک عزادار کو کیسا ہونا چاہیے. یعنی ایک نوجوان در حقیقت حضرت علی اکبر کی سیرت کو سامنے رکھے، ایک نوجوان حضرت ابو الفضل عباس کی سیرت کو سامنے رکھے، ایک بچی حضرت سکینہ کی سیرت کو سامنے رکھے، ہر قسم کے افراد کے لیے کربلا میں بہترین مثالیں موجود ہیں، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس زمانے کی کربلا میں ہمارا کیا کردار ہے. اور آخری نقطہ عرض کروں آج کی گفتگو کو اور آپ کی زحمت تمام کروں، خداوند عالم نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد. اس کی عبادتوں میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے کہ ما ہی معرفت اللہ، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی پہچان سے کیا مراد ہے؟ جس کی مجلس میں آج ہم بیٹھے ہیں، اس امام سے راوی نے سوال کیا، مولا بتائیے کہ اللہ کی معرفت سے کیا مراد ہے، اللہ سائی کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے؟ امام نے کہا معرفت اللہ ہی معرفت و امام زمانے ہی. اگر تم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو. امام کی معرفت کے بغیر اللہ کی معرفت کا وصول ممکن نہیں ہے. ہاں اتنی معرفت مل جائے گی جس طرح ایک جانور کو اپنی غذا کی معرفت ہوتی ہے، ایک چوپائے کو اپنے چارے کی معرفت ہوتی ہے. اہل بیت کے بغیر انسانوں کو خدا کی اتنی ہی معرفت مل سکتی ہے، قرآن کے بغیر اتنی ہی معرفت مل سکتی ہے. حقیقی معرفت اپنے امام کو پہچاننا ہے عزیزانِ گرامی. اور کئی مواقع پہ میں نے اس جملے کو اور اس نقطے کو عرض کیا تھا، اور یہ میری آج کی مجلس کا خلاصہ ہے، چاہتا ہوں کہ آپ کے اذان تک منتقل کروں. قبل اس کے کہ میں اسے پیش کروں، میں بارگاہ امام زمانہ میں ملتجی ہوں، ملتمس ہوں کہ اے حجت خدا، اے دل بند زہرا، اے یوسف زہرا، اے وارث خون حسین، میں آپ کے توسط سے اس بات کو مومنین و مومنات کے ذہن تک القا کرنا چاہتا ہوں. میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں بے عمل آدمی ہوں کہ اس کی تاثیر ہو سکے. آپ اپنے وجود مبارک سے میرے الفاظ میں تاثیر پیدا کر دیں. یہ میری آج کی مجلس کا خلاصہ ہے. 120,000 صحابہ کے مجمع میں رسول اللہ علی کا ہاتھ بلند کر کے دکھایا، اٹھایا، بتایا، سمجھایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا. 12 آدمی 120,000 میں سے مولا علی کی شہادت دینے آئے تھے. 120,000 یا نبی کہنے والے کتنے تھے؟ اب وہ لوگ، اگر ہم غدیر میں ہوتے، توجہ رکھیے گا، غدیر میں ہوتے اور ہم اپنے کانوں سے سنتے کہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے مولا علی کو کہا تھا میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا، اب اس علی کی اطاعت کرو، یہ تمہارا امام ہے. اب رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی بتائیے، کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں؟ سب بولے نا، مولا علی کے ہاتھ پر. میں کیا کروں؟ مثلا میں اپنی مثال دوں، میں کھڑا ہوں، ہائے نبی گزر گئے، ہائے نبی پردہ فرما گئے، ہائے نبی دنیا سے چلے گئے، ہم یتیم ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے، سر و سینہ پیٹوں اور مر جاؤں اسی گریے میں کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، عالم وحی بند ہو گیا، وحی کا رابطہ بند ہو گیا، اور علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں، میری نماز، میرا روزہ، میری صحابیت سب میرے منہ پہ مار دی جائے گی، ایسا ہی ہے؟ کوئی شک ہے اس میں؟ اگر رسول کا صحابی ہے، ماننے والا ہے اور سن رہا ہے من کنت مولا فہذا مولا، اور علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے، مر جائے، ساری عبادات زیرو، از اکول ٹو زیرو، برابر صفر کے، کچھ نہیں کیا، جاہلیت کی موت مرے. اچھا چلیں جی، میں امام علی کے ہاتھ بیعت کر لیتا ہوں. اس کے بعد امام علی جا رہے ہیں اور کہیں کہ میرے بعد کس کی اطاعت کرنا؟ امام حسن علیہ السلام کی. اب مولا علی شہید ہو گئے، میں کہوں ہائے علی کشت شد، ہائے علی کشت شد، ہائے مولا چلے گئے، ہائے مولا چلے گئے، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا، اور امام حسن کے ہاتھ بیعت نہ کروں, مولا علی کی عزاداری کرتے کرتے مر جاؤں, قما اٹھاؤں اور مارنا شروع کر دوں اپنے, مر جاؤں میں اسی قما کے ماتم میں. امام حسن کے ہاتھ اور بیعت جی نہ کروں, میری نجات ممکن ہے؟ میں بہت مشکل سوال تو نہیں کر رہا نا, بہت سادہ سا, دو جمع دو چار. میں امام حسن کے زمانے میں ہوں, ہم اور آپ امام حسن کے زمانے میں ہوں, اور امام حسن کے میرے بعد امام حسین کی پیروی کرنا, امام حسن اس دنیا سے گزر جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, میں اتنا روؤں, اتنا ماتم کروں, وائے حسن قبض سبز قبا گشتے شد, مر جاؤں, بی بی زہرہ کا ماتم کرتے ہوئے مر جاؤں, بی بی زہرہ کے قاتلوں میں لعنت کرتے ہوئے مر جاؤں, رسول اللہ کی فراق میں مر جاؤں, مولا علی کی شہادت کا غم مناتے مر جاؤں, امام حسن کی شہادت کا غم مناتے مر جاؤں, لیکن امام حسین کے ہاتھ پر بیعت نہ کروں, نجات ہوگی؟ کیوں؟ جو امام وقت ہے اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی. ایک مثال اور دوں بس, اس کے بعد زحمت تمام. میں کربلا میں ہوں, میں اور آپ, امام حسن کے میرے بعد امام کون ہے؟ سید سجاد علیہ السلام, ان کے ہاتھ بیعت کرنا, امام حسن قتل ہو جائیں, شہید ہو جائیں, لاش پامال ہو جائیں, میں عزاداری کروں, سر و سینہ پیٹوں, ہائے حسین قتل ہو گئے, ہائے حسین قتل ہو گئے. لیکن امام سجاد کی بیعت نہ کروں, امام سجاد کی اطاعت نہ کروں, امام سجاد کے ہاتھوں کو مضبوط نہ کروں, میں پنجتن کا بھی عزادار ہوں گا, لیکن اگر اپنے امام وقت, اگر اس زمانے میں ہوتا, امام سجاد کی بیعت نہ کروں, پنجتن پاک کی عزاداری اور عقیدہ بھی مجھے بچانے والا نہیں ہے. سادہ سا اصول ہے, گیارہ ائمہ تک اسی لے جائیے, اگر میں گیارہ ائمہ اور تیرہ معصومین کی عزاداری کروں لیکن اپنے امام وقت کو نہ پہچانوں, از اکول ٹو زیرو. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں, یو آر از اکول ٹو زیرو, تم صفر کے برابر ہو. اگر اپنے امام وقت کی معرفت حاصل نہ کی, نہ پہچانا وہ کون ہے, کیا ہے, کیا کرے گا, تم سے کیا چاہتا ہے, وہ تم سے کیا تقاضا کرتا ہے, پردہ غیب میں وہ ہے تو تمہاری کیا ذمہ داری ہے, اگر نہیں جانا, مر گئے عزاداری کرتے ہوئے, از اکول ٹو زیرو. رسول اللہ فرما رہے ہیں, مما تھا, بہت مشہور حدیث ہے, مما تھا جو مر جائے, ولم یعرف, نہ پہچانے امام زمانی اپنے امام وقت کو, امام حاضر موجود کو, از اکول ٹو ماتا میتتن جاہلیہ, وہ جاہلیت کی موت مرا, جاہلیت کی موت یعنی از اکول ٹو زیرو. امام وقت کی معرفت, جتنی نماز ہم پر واجب ہے, جتنا روزہ ہم پہ واجب ہے, جتنے دوسرے واجبات ہم پر واجب ہیں, اس سے زیادہ امام وقت کی معرفت کا حصول ہم پہ واجب ہے. اس لیے کہ روایت میں ہے کہ امام کے ذریعے سے نماز نماز ہوتی ہے, امام کے ذریعے سے روزہ روزہ ہوتا ہے, امام کے ذریعے سے حج حج ہوتا ہے, امام کے ذریعے سے عزاداری قبول ہوتی ہے. یعنی جتنے اعمال ہم انجام دے رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک, ان ایام اعظم میں, پوری زندگی میں, وہ سب کس کے سگنیچر سے قبول کیے جائیں گے؟ امام وقت, امام زمانہ, عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب یہاں سے آپ کو موضوع سمجھ میں آ گیا, کہ کربلا آئینہ ہے، مجھے کربلا کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، میں کتنا تیار ہوا ہوں، مجھ میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے؟ کربلا سامنے رکھیے، نوجوان علی اکبر کو سامنے رکھیں، علی اکبر اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کیا آج کا نوجوان نماز پڑھ رہا ہے؟ اگر نہیں تو یہ عیب ہے، یہ نوجوان نہیں سمجھ رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ جناب میں بہت اسمارٹ ہوں، بس ٹک ٹاک ایک وبا آ گئی ہے، اسنیپ چیٹ ایک وبا آ گئی ہے، ادھر سے موبائل لیا، ادھر سے کھینچا اور ڈال دیا، اس کے بعد کیا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ایک بھیک اکثر میں کہتا ہوں، ایک بھیک روڈ پہ مانگی جاتی ہے جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، ایک بھیک معذرت کے ساتھ یہ ٹک ٹاکر اور نوجوان اسنیپ چیٹ اور فیس بک والے اور انسٹاگرام والے مانگ رہے ہوتے ہیں، تصویر کھینچی ڈال دی، بھائی لائک کر دو، بھائی کمنٹ دے دو، بھائی فارورڈ کر دو، یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، بھائی تم بھی تو بھیک مانگ رہے ہو، آج کے نوجوان کو اسی میں لگا دیا ہے، کچھ نہیں ملا تو بالی ووڈ کے ایک اداکار کی تصویر اپنی تصویر سے میچ کر دو، ارے یار اس کی تصویر تو فلاں ہیرو سے مل رہی ہے، اس کا تو خون چوڑا ہو گیا، نیچے سے کمنٹ آ گئے، واہ شہزادے واہ، واہ میاں واہ، یہ بھیک مانگ رہے ہو تم، ایک روڈ پہ بھیک مانگ رہے ہو تم، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور اسنیپ چیٹ پر اور نہ جانے کہاں کہاں بھیک مانگ رہے ہو، آج کے نوجوان کو جو امام کا سپاہی بننا تھا، جسے قرآن کا محافظ بننا تھا، اس کو بنا دیا کہ تصویر لو، روایت عرض کروں، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے، من دخل فیہ عجب ہلاکا، جس میں خود پسندی آ جائے وہ ہلاک ہو گیا، مولا کائنات فرما رہے ہیں، یہ اسنیپ چیٹ، یہ انسٹاگرام، یہ کیا خود پسندی لے کے آتا آہستہ آہستہ، بھائی میں بہت اسمارٹ لگ رہا ہوں، بہت اچھا لگ رہا ہوں، بھائی لائک کرو، بھائی کمنٹ دو، بھائی اس کو فارورڈ کرو، بھائی کچھ تو کرو نا، آہستہ آہستہ تمہاری محبت کو زیادہ کرتا رہے گا، یہ تمہارے عیوب کو کم کرتا رہے گا، جس کی وجہ سے کیا ہے آج کا نوجوان انہی چیزوں میں گرفتار ہو گیا ہے، جو بچی کچی اس کی ذات اور ہستی تھی وہ آپ کو روڈوں پر اور چائے کے ٹھیلوں پر اور بازاروں میں اور سڑکوں پر آپ کو نظر آئے گا، ہمارا نوجوان کا وقت کس طرح ضائع ہو رہا ہے، اس لیے انہیں دشمن کو پتا ہے کہ قرآن اور اہل بیت یہ دو طاقتیں ایسی ہیں جو انسان کی تربیت کرتی ہیں، کل انشاءاللہ ہمارا یہ اجتماع، حسینی اجتماع کل ایک نمادین حرکت کو انجام دے گا، آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر میں مختلف طریقوں سے قرآن کی توہین کی جا رہی ہے، قرآن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں بھی قرآن کو نظر آتش کیا گیا، تو کل انشاءاللہ ہم یہاں پر مجلس کے بعد اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر در حقیقت حسینی بن کر، قرآنی بن کر دنیا والوں کے سامنے یہ منظر پیش کریں گے کہ ہم قرآنی بھی ہیں، ہم امامی بھی ہیں، تاکہ قرآن سے محبت ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں آ سکے، مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد، تو جتنی نماز واجب، جتنا روزہ واجب، جتنا اہتمام اور توجہ عزاداری کے لیے، اگر اتنی اس سے زیادہ توجہ نہیں کر رہا میں امام زمانہ کی معرفت کے لیے، میں کامیاب نہیں ہوں، دیکھیں کربلا کو، کربلا آئینہ ہے، دیکھیں روزہ نہ دیکھیں، عزیزان گرامی بس آپ کی زحمت تمام کی، اب یہ سلسلہ گفتگو ہے، آہستہ آہستہ اس کو لے کے چلیں گے، آج شب دو محرم الحرام ہے، آج پہلی محرم ہے اور شب دو ہے، امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف گامزن ہے، حضرت امام سجاد سے روایت ملتی ہے کہ ارض کربلا کو خدا نے دنیا کی خلقت سے قبل 24,000 سال تک اس کو پاک و طاہر رکھا تھا، اور جب دنیا میں زلزلہ آیا تو خداوند عالم نے اس قطعے ارض کربلا کو جنت میں قرار دیا، خدا کی بارگاہ میں یہ کربلا معلا، یہ کربلا معلا کیوں کہتے ہیں کربلا کو، معلہ کہتے ہیں علو سے، بلندی سے، جیسے کربلا یہاں کی نہیں ہے، کربلا وہاں سے آئی ہے۔ جو کربلا جاتا ہے پھر اس کے آداب اور اس کے احکام انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو امام حسین کی زواری اور زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ 24,000 سال، اور اس جنت میں کربلا ایسے نورانی بن کے چمکتی تھی جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکا کرتے ہیں۔ اب دعوت محمد گنجائش نہیں کہ کربلا اور انبیاء کا ایک قصے ہے کہ حضرت آدم کربلا پہنچے تو کیا ہوا، حضرت ابراہیم کربلا پہنچے تو کیا ہوا، حضرت نوح کی کشتی کے ساتھ کیا ہوا، یہ بڑے تفصیلی واقعات ہیں، سب میں روایتیں دیکھ رہا ہوں، بہت ہی خوبصورت اور عقیدوں کو مضبوط کرنے والی اور اہل بیت کی محبت کو مضبوط کرنے والی روایتیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ مولا کائنات صفین سے واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ گھوڑا روکا، مولا کائنات عبداللہ موجود ہے ساتھ، عبداللہ ابن عباس، فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ نہیں مولا مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ تمہیں پتہ ہوتا یہ کون سی جگہ ہے تو تم بھی میری طرح اتنا ہی گریا کرتے جتنا میں گریا کر رہا ہوں۔ پھر مولا نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور ایک دفعہ خاک کربلا کو اٹھا کے سونگا، کہا کہ ہاں قسم بخدا یہ وہی مٹی ہے جس کی خبر میرے حبیب رسول اللہ نے مجھے دی ہے، یہاں پہ میرا بیٹا قتل کیا جائے گا، یہاں اس کے بچے قیدی بنائے جائیں گے، یہ ہے کربلا۔ امام علی اپنے زمانے میں جب وقت آخر مدینے سے کارواں چل رہا تھا، حضرت ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، حسین کربلا نہ جائیے گا، کیوں اماں بتائیے کیوں کربلا نہ جائے؟ کہا کہ میں نے تمہارے جد تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین قتل کیا جائے گا، اور تم میری گود میں تھے تم اچانک رونے لگے، تو رسول اللہ نے فرمایا ام سلمہ آپ میرے بیٹے کو مجھے دے دیجئے، رسول اللہ نے اپنی آغوش میں تمہیں لے لیا، جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اس حسین سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ایک دن آئے گا آپ کی امت اس آپ کے نواسے اور بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی، اور پھر خدا نے عرض کربلا رسول اللہ کو دکھائی اور حضرت جبرائیل وہ مٹی رسول اللہ کی خدمت پیش کی، حضرت ام سلمہ نے کہا یہ وہ مٹی ہے کہ جو تمہارے نانا نے مجھے دی تھی، کہا کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ جناب ام سلمہ سے امام حسین نے کہا یہ بتائیے اماں کیا میں آپ کو اپنا مقتل دکھا دوں؟ اللہ اکبر۔ اور پھر امام حسین نے ایک مٹی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو دی، کہا کہ جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جائیے گا کہ حسین شہید ہو گیا۔ یہ وہ اخبار غیبی تھیں کہ جو امام حسین دے رہے تھے، 2 محرم کو امام حسین کا کارواں کربلا پہنچا، امام حسین گھوڑے پہ سوار ہے، چلتے چلتے امام کا گھوڑا رک گیا، امام نے لگام کھینچی کہ گھوڑا آگے بڑھے، گھوڑا آگے بڑھنے سے انکاری ہے، امام اترے دوسرے گھوڑے کو لائے گئے اس پہ سوار ہوئے، اس نے بھی انکار کر دیا، تیسرے گھوڑے پہ سوار ہوا میرا امام، گھوڑے نے انکار کر دیا، 7 گھوڑے امام نے بدلے، جب 7 میں سے کوئی آگے نہ بڑھا امام اترے اور قریب میں جو آبادی تھی ان کو بلایا اور کہا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس کو غازریہ کہا جاتا ہے، امام نے کہا کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا کہ ہاں اس کو نینوا، ارض نینوا بھی کہتے ہیں، امام نے کہا کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا کہ شاطی الفرات یا شط الفرات کہا جاتا ہے، امام نے کیا اس کا کوئی اور بھی نام ہے تمہارے بزرگوں سے جو تمہارے سینہ میں سینہ آیا ہے؟ کہا کہ اس کو ارض کرب و بلا کہا جاتا ہے. ہاں حسین کو اپنے مقتل کا انتظار ہے. عزادارو شب دو آ گئی, حسین کربلا کا مسافر کربلا پہنچ گیا. مدینہ کو اجاڑا ہے, کربلا کو حسین ابن علی نے بسایا. امام حسین نیچے اترے, ہا ہونا منا خو رہا لینا, یہاں پہ ہمارا کارواں اترے گا, یہاں پہ ہمارے خیمے لگیں گے, یہاں پہ ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے, یہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا, ایک ایک کر کے امام بتا رہے ہیں. اس کے بعد امام نے, روایت ملتا ہے امام نے مٹی اٹھائی سونگی اور کہا کہ ہاں میرے نانا حبیب خدا محمد مصطفیٰ نے مجھے سچا وعدہ کیا تھا, یہ وہی سرزمین ہے. بس ایک دفعہ عباس سے کہا, عباس بس یہی خیمے لگا دو, یہی ہماری آرام گاہ ہے, یہی پر ہماری قبریں بنیں گی. حسین یہ کہہ کے گزر گئے, مگر میں کہتا ہوں شاید حسین نے اپنی خواتین کو تیار کر دیا ہو, ایک شور و شین بھی بپا ہو گیا تھا. عزادارو کیا ہوا, یعنی حسین یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں میرے علی اکبر کے برچی لگے گی, یہاں میں اپنے عباس کے بازوؤں کو زمین سے اٹھاؤں گا. ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا چھ ماہ کا علی اصغر میرے ہاتھوں پہ تیر ستم کھائے گا. اجر و قبل اللہ. ہاں یہاں پر ہمارا علی اصغر دفن کیا جائے گا, یہاں پر قاسم کا لاشا پامال ہوگا. ایک ایک کر کے امام بتا رہے ہیں, ارے یہاں پر میرا لاشا گرے گا, ارے یہاں کند خنجر چلے گا, ارے نوک نیزہ پر حسین ابن علی کا. اس کے بعد مولا نے کہا ہوگا, ہاں یہ وہی سرزمین ہے کہ جب خیام جل جائیں گے تو ہم ہمارے لاشوں کو پامال کیا جائے گا. ارے زباش کیا خیام کا رخ کریں گے اور ہمارے خیموں کو تاراج کر کے سید زادیوں کے سروں سے.